رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, چاہے مادری زبان میں کہہ لیجیے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, نیاز کھانا, دم کے پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا, افطاری سامنے آ گئی اور مسجد کے اندر ہیں آپ, عین مسجد میں. تو مسجد میں اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی, البتہ ثواب کی نیت سے اب بھی اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے. تو کر لیجئے اور ذکر و درود کر لیجئے, چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1440 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے. الحمدللہ عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر تعداد میں جمع ہے. مدنی مذاکرہ ہے. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ ہڑتالی شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے کہ بے شک وہ لڑکی ہو بے شک وہ لڑکا ہو, تو روزے پورے رکھے تو اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟
اگر نعوذ باللہ کسی نے 20 روزے نہیں رکھے, بےچارے نے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھے یا ویسے ہی نہیں رکھے اور اب جذبہ آیا, توبہ کی توفیق ملی اور وہ مطلب 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہے تو کر سکتا ہے. ان اعتکاف کے دنوں میں کوئی روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے, یہ ان میں شرط ہے. یہ اس میں ہے نظر منت کے اعتکاف میں شرط ہے, قضا اعتکاف میں روزہ شرط ہے. تو اب یہ اپنے اس کے مسائل ہے, فیضان رمضان میں یہ مسائل لکھے ہوئے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کے فیس بک پیج پر شاکر رضا نے سوال کیا ہے کہ عموماً ڈبوں اور بعض پیکٹ کے کچھ چیزوں پر عربی عبارات لکھی ہوتی ہیں, ان کو لوگ پھینک دیتے ہیں, اس کا پھینکنا کیسا؟
بے ادبی ہے. عربی ہو یا اردو ہو, اردو میں بھی کئی الفابیٹ عربی کے ہیں حروف, تو اس لیے اس کو پھینکنا تو ادب کے خلاف ہے. احترام کرنا چاہیے, اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے.
کیا تراویح کی نماز 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں؟
جی ہاں, 4 رکعتیں بھی یعنی, مگر 2 رکعت قاعدہ فرض ہوگا. التحیات لازم, درود شریف بھی بہتر ہے, سنت ہے, پڑھی لے. اور تیسری بار پھر ثنا بھی پڑھے, یہ بھی سنت ہے. ثنا, اعوذ بسم اللہ, یہ پڑھے. اور چوتھی بار بھلے سلام پھیر دے 8 भी पढ़ सकता है, 6 भी पढ़ सकता है एक सलाम के साथ, जिसको तरीका आता हो, मगर अफजल वही है कि दो दो करके पढ़े। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज पाक अजीजी काबीना लालिया जिला चिनियोट ये हमारे साथ इस वक्त तो माशाल्लाह नजर आ रहे।
सरदाराबाद भी
माशाल्लाह, सरदाराबाद सदा बहार है, ये तो सारा ही साल होते हैं मदनी मुज़ाकरों में। हाजी शाहिद हमारे कुछ ना कुछ साहिब भाइयों को लेकर बैठे होते हैं।
ये एक और सवाल है फेसबुक पेज पर, मोहम्मद आमिर मुरादाबाद से, ये कह रहे हैं कि कुछ जो कुरान पढ़ना नहीं जानते वो क्या करते हैं, वो कुरान शरीफ खोलते हैं और उस पर उंगली फेरते चले जाते हैं। तो बाज होते हैं जो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बाज होते सुबहानअल्लाह 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 पढ़ते चले जाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि क्या ये अमल दुरुस्त है, तो इस बारे में कुछ इरशाद फरमाएं।
तो कुरान करीम सीखना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, और इस तरह जो बिस्मिल्लाह हर सतर पर पढ़ना या सुभान अल्लाह पढ़ना, तो ये इससे कुरान करीम की तिलावत का सवाब नहीं मिलेगा। अलबत्ता बावजू कुरान करीम को छूना ये भी सवाब का काम, कुरान करीम को देखना वजू ना हो तब भी कुरान करीम को देखना सवाब, फिर सुभान अल्लाह कहने के भी फजाइल है, बिस्मिल्लाह पढ़ने के भी फजाइल है। तो ये बिस्मिल्लाह पढ़ने के सुभान अल्लाह कहने के फजाइल हासिल होंगे, लेकिन कुरान करीम सीखना चाहिए। तो अब जो इस तरह करता है बिस्मिल्लाह पढ़ता है सुभान अल्लाह पढ़ता है, उसको रोका ना जाए, जब अल्लाह का नाम तो ले ही रहा है ना, अगरचे मतलब इसको कुरान सीखना चाहिए, इसको तरजीब दी जाए, रोका ना जाए किसी को। अल्लाह ताला से हम खुद भी मतलब अल्लाह करे कि उसी के करीब हो जाए और बंदे भी उसके करीब हो, तो जरा उसका जिक्र करेंगे उसकी याद करेंगे तो ही कुर्ब हासिल होगा। तनकीद करेंगे इस पर सख्ती करेंगे, नहीं तुम सुभान अल्लाह पढ़ते हो गलत है, ये मतलब नई रस्म मत डालो, बिदअत है फुलाए, तो ये बेवकूफ लोग होते हैं जो अल्लाह ताला की बारगाह अजमत से बंदों को दूर करते हैं। हम लोग तो बारगाह अजमत से करीब करते हैं, कोशिश यही होती किसी तरह बंदा अल्लाह का नाम ले, बस आज नाम लेता तो कल इंशाल्लाह काम बिगड़ेगा।
मगर इस बात में तो कोई शक नहीं है कि बड़ी तादाद कुरान नहीं पढ़ना जानती, तो अब ये कि कुरान सीखने के लिए हजारों मुतकिफिन आ जाते हैं, इसी तरह इस माह मुबारक की एक बरकत ये है कि क्या इस्लामी भाई क्या इस्लामी बहन है, यानी एक बड़ी तादाद नाजरीन की भी ऐसी होगी जो कुरान पढ़ने का जौक और शौक रखती होगी, बल्कि अभी पढ़ते भी होंगे, और इसमें खास बड़ी उम्र के भी कुछ लोग होते हैं। तो अब ये कुरान नहीं पढ़ना जानते, अब 70-70 साल की उम्र हो जाती है, 60-60 साल की उम्र हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब कुरान कैसे सीखें, तो कुरान सीखने के अंदाज को कुछ इरशाद फरमा दें।
एक तो अपने मदरसतुल मदीना बालेगान कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह खासकर वतन अजीज में भी है, दीगर ममालिक में भी है, तो इनमें भी बगैर पैसों के मुआवजे के पढ़ाया जाता है, और बच्चों के लिए दिन के वक्त पढ़ने के मदारिस हैं रेगुलर, उनमें भी मतलब यानी कि पढ़ाया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा ऑनलाइन मदरसतुल मदीना ये भी दावत इस्लामी की तरकीबें हैं, तो ये भी आप मतलब यानी उसके औकात अपनी मर्जी के औकात के मुताबिक उससे भी पढ़ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मतलब कोशिश करेंगे तो हो जाए। देखो दुनिया भी तो पढ़ते ही ना, देने दुनियावी तालीम कितने साल तक लेते हैं, मैट्रिक करते हैं एमए करते हैं बीए करते हैं एमबी करते हैं, पता नहीं मुझे डिग्रियों के नाम भी याद नहीं रहते, ये सारी डिग्रियां करते हैं, यकीन माने एक भी डिग्री कब्र में काम नहीं आएगी। और अगर आपने कुरान करीम देखकर नाजरा मुकम्मल कर लिया ना, डिग्री मिली ना या ना मिली, ये डिग्री ही कहलाएगी एक तरह से, ये कब्र में भी काम आएगी, मैशर में भी काम आएगी इंशाल्लाह, ये जन्नत में भी ले जाएगी आपको। इस डिग्री के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, देखकर कुरान पढ़ना सीखने के लिए भी टाइम नहीं, चलो सब हाफिज नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम देखकर तो मुसलमान को आना चाहिए ना। अब इतने पढ़े लिखे कहलाते हैं आप, डॉक्टर बन गए इंजीनियर बन गए पता नहीं पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ाना शुरू कर दिया, और देखकर कुरान करीम पढ़ना नहीं आता। दुनिया आपको पढ़ा लिखा कहती होगी, मैं नहीं कहता, मैं उसको पढ़ा लिखा कहूंगा जो कुरान करीम कम से कम देखकर सही पढ़ सकता हूं, آپ انشاءاللہ مجھے ووٹ دیں گے انشاءاللہ، میری تائید کریں گے انشاءاللہ.
آپ بھی ووٹ مانگ رہے ہو؟
ہاں ووٹ میں نے تائید، یار میرے منہ سے نکلا ووٹ، میں بھی سمجھا کہ بولیں گے یار یہ کوئی سیاسی اعلان کر رہا ہے، نعوذ باللہ یہ نیت نہیں تھی. ووٹ میں نے تائید، میری تصدیق کریں گے، تائید کریں گے کہ یہ درست کہتا ہے کہ میں مطلب ایک مسلمان ہوں، میرے لیے سب سے زیادہ اہم کتاب قرآن ہے، تو کوئی مسلمان اس سے اختلاف کرے گا نہیں. ابھی انگریزی کتابیں اور جغرافیہ اور سائنس اور فلاں کتابیں، ان کا نمبر کہیں دور 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 جا کر آتا ہے. قرآن کریم ہے نا سب سے پہلا، قرآن کریم پھر حدیثوں کی کتاب ہے، پھر فقہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس تو لائن لگی ہوئی نا، مسلمان ہے نا. دینی کتابوں کی لائن جب ختم ہوگی تب دیکھی جائے گی، دنیاوی کتابوں کی باری لگانی ہو تو لگا دیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک عام آدمی کو کیسے پتا چلے کہ مجھے قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا؟ وہ تو پڑھ رہا ہے نا. ایسی کوئی دو تین مثالیں کہ وہ اس کو آپ یہ احساس دلا دیں یہ دو تین مثالوں سے کہ ہاں میں تو یوں پڑھتا ہوں، کہ اس کو یہ احساس تو ہو کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا.
جس کو شین بولنا نہیں آتا،
شین
تو وہ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس طرح میں نے پڑھا نا، میں کوئی قاری کے لہجے میں نہیں پڑھا، ایک نارمل انداز میں پڑھا، لیکن میری یہ ہے کہ اس نے جانے کہ میں نے درست پڑھا، تو کم از کم اس طرح ضرور میں دیکھ لیں کہ اس طرح پڑھ سکتے. اب اگر آپ پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان، اب یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ تو ہوا لیکن وہ نہیں ہوا جو پڑھنا چاہیے. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں نے ایک نارمل انداز میں پڑھا جو ضروری تھا، تو اب اس میں دیکھ لیں اگر اس طرح پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح لوگ پڑھتے ہیں، یہ تو بسم اللہ پڑھنا تو نہ ہوا. اسی طرح قل هو اللہ احد بقل، دو نقطے والا قاف، اس کی جگہ کل کا ڈنڈی والے کاف کا دو، کل مانے کھا، قل مانے کہہ دو.
کیسے پتا چلے گا کہ یہ دو نقطے والا قاف اس نے پڑھا یا ڈنڈی والا کاف پڑھا اس نے؟ اس کا کوئی ایسا لہجہ بدل جاتا ہے یا آواز بدل جاتی ہے، کیا ہوتا ہے ایسا؟
قل کل دونوں میں فرق محسوس کیا ہوگا، جس میں عقل ہوگی اس کو سمجھ آئے گی، جو ہے بیچارہ بدھو تو اس کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں جو کوئی بھاشا ہی نہیں سمجھتے، تو سمجھاؤ تو گلے پڑھیں گے، ہم اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں، جاؤ بھائی اپنا کام کرو، آپ اس کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ ایسا اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ بھی اگر عقل کی بات کرے، علم کی بات کرے، سلیقے کی بات کرے، تو اس کی ماننی چاہیے. کہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بزرگی بعقل است نہ بسال، بزرگی عقل سے علم سے آتی ہے، سال یعنی عمر سے اور بڑھاپے سے بزرگی نہیں آتی. تونگری بدل است نہ بمال، مالداری یہ مال سے نہیں دل سے آتی ہے، ان کے اپنے مالا ہے مفاہیم ہے. تو بہرحال یہ کہ بچہ بھی بعض اوقات بہت ہی عقل مندی کی بات کرتا ہے، اور اس کی تسلیم کرنا چاہیے، حوصلہ بڑھانا چاہیے اس کا. اے بچے کسے ایک سے کہ یار قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ پھول جھڑ رہے ہوتے ہیں یار، اور بزرگ ہوتے ہیں بےچارے وہ خالی ڈچ کے لے رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ اپنا اپنا حصہ ہے، تو ہمیں مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بچہ غلط ہے میں ہی درست ہوں، نہیں، جو صحیح پڑھتا ہے وہ صحیح ہے، جو غلط پڑھتا ہے وہ غلط ہے، عمر کوئی سی بھی ہو، تو سب کو کوشش کرنی چاہیے. تو بڑی بڑی عمر کے بعض دیکھے ہیں جو قرآن کریم سیکھتے ہوئے، بوڑھے بوڑھے، اب بھی کئی ہوں گے بوڑھے بزرگ جو قرآن کریم سیکھ رہے ہوں، کوئی حرج نہیں. صبح کا بھولا شام کو لوٹے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، درس نظامی بھی کرتے ہیں. اب بھی آپ کو ملیں گے بزرگ ایسے ہمارے جامعات المدینہ میں جو درس نظامی کر رہے ہوتے ہیں، عالم کا کورس کر رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت نبی قرآن کریم درست کرنے کے حوالے سے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں. اب دیکھیے جو کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں، برسوں لگتے ہیں آپ کو کمپیوٹر آپریٹ کرنے میں، کمپیوٹر چلانے میں، کمپیوٹر سیکھنے میں. اسی طرح جو لینگویج کورسز کرتے ہیں، چاہے وہ انگلش لینگویج ہو، عربی لینگویج ہو یا فرینچ لینگویج ہو، وقت لگتا ہے آپ کو بلکہ جو نارمل کر رہے ہوتے ہیں وہ تو گریجویشن کرنے کے بعد بھی ان کو انگلش میں اپنی نوکری کی اپلیکیشن لکھنے بھی نہیں آتی، ان کی تعلیم کا حال تو یہ ہوتا ہے۔ تو اتنا برا حال ہوتا ہے اتنا پڑھنے کے بعد، اور جب قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، یا بالکل مطلب اس کے لیے کوئی ہم نے وقت نہیں دیا، معاذ اللہ کوئی اس کے لیے کوئی کوششیں بھی نہیں کی، تو آپ خود بتائیں کہ ہم کیسے یہ سمجھ لیں گے ہمیں قرآن پڑھنے درست آتا ہوگا۔ لہذا دعوت اسلامی کا ایک آن لائن بھی ہمارے پاس سروس موجود ہے، آپ ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی .net پہ جا کر آپ آن لائن کے ذریعے قرآن کریم درست کر سکتے ہیں، دیگر فرض علوم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ ہمارے جذبہ بن جائے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کریم درست کرنے کے لیے وقت نکال لیں۔ اسی طرح جو معتکفین یہاں آئے تو ان کا بھی ہلکا لگے گا، جہاں قرآن کریم ان کو درست کروایا جائے گا، جہاں جہاں ہمارے ماشاءاللہ عاشقان رسول جمع ہے، تو ان تمام سے میں عرض کرتا ہوں کہ جب آ گئے ہیں فیضان مدینہ میں، مسجد میں اور دعوت اسلامی کے تحت، تو الحمدللہ اب آپ اپنا قرآن درست کر کے جانے کا ذہن بنا لیں۔ سردار آباد والے بھی نیت کر لیں، باب المدینہ والے بھی نیت کر لیں، بلکہ جہاں جہاں بھی آپ سن رہے ہیں وہ سارے کے سارے نیت کر لیں۔ یہ لالیاں ضلع چنیوٹ، پاک عزیزی کابینہ پاکستان، یہ دو جگہ ہیں جو ہمارے سے خصوصیت کے ساتھ مدی مذاکرے میں۔ اس کے علاوہ کم و بیش 19 مقامات ایسے ہیں جہاں پر پورے ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے، وہ بھی اسلامی بھائی، اور جو گھروں پر ہیں سب کے سب اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات بھی ہیں جو اسلامی بہنوں کا قرآن درست کرواتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے اپنے آپ کو یہ ماہ رمضان میں قرآن کریم جو پڑھنے کا ہمارا ذہن ہوتا ہے، تو ساتھ ہی قرآن کریم درست پڑھنے کا بھی ذہن بنا لیں۔ مجھے پڑھنا ہے مگر درست پڑھنا ہے۔ پاپا ایک سوال سوشل میڈیا پر یہ بھی آیا کہ میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا، دل ہی نہیں لگتا، کیا کروں؟
سانس لینے میں دل لگتا ہے،
ہو سکتا ہے سونے میں لگتا ہو،
سونے میں دل لگ رہا ہے،
کھانے میں لگتا ہو،
جب ہی تو یہ بولنے کے قابل ہے، کھانے میں دل نہ لگتا ہو، کھاتے نہ ہوتے تو بولتے کیسے، ہم تک پہنچتے کیسے؟ ایسے بہت سارے کام ہیں جن میں آپ کا دل ابھی لگ رہا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ذہن، اپنی ذہن سازی کیجیے، اپنا ذہن بنائیے، اور آپ ہر نماز کے بعد یا حیو یا قیوم 12 مرد پڑھ لیا کریں۔ آپ بولیں گے نماز میں دل نہیں لگتا، بھائی وہ نماز تو پڑھنی ہوگی نا۔ اب کھانے میں دل جس کا نہیں لگتا، وہ کھاتا ضرور ہے کہ یار زندہ رہنا ضروری ہے، تو روح کو بھی تو زندگی دینی ہے نا، روحانیت بھی پانی ہے نا، تو اس کی بہترین غذا، سب سے اعلیٰ غذا یہ ہے نماز۔ تو اس لیے نماز ہی نہیں ہے، اور کوئی بولتا ہے اس کے بعد روحانیت ہے، تو روحانیت نہیں ہوگی، شیطانیت ہوگی، آپ کو لگتی ہوگی روحانیت، نماز کے بغیر بھی کسی کو روحانیت ملتی کبھی یار؟ تو بہرحال، تو نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیں، اللہ کرے گا دل لگا کرے گا آپ کو انشاءاللہ، ذہن بھی تھوڑا بنائے اپنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ ذیشان عامر تندرستی کا کوئی وظیفہ بیان کر دیں،
اپنے پیٹ پر غور کر لیا جائے اس میں کیا کیا ڈالتے ہیں، تندرستی مل جائے گی اگر اس کے اصولوں پر جمے رہیں گے تو۔ رمضان شریف میں تندرستی تھوڑا آزمائش میں ہوتی ہے، حالانکہ حدیث پاک میں سومو تو صحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، تو روزے سے تو صحت ملتی ہے، لیکن جو ہم غذائیں لیتے ہیں نا وہ مطلب آزمائش میں ڈال دیتی ہیں۔ تو اگر کھانے پینے میں اعتدال ہوگا، درمیانہ روی ہوگی، اور کھانا کھا رہے ابھی خواہش باقی ہاتھ روک لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چبا کے اچھی طرح کھائیں، چباتے نہیں ہیں، تھوڑا بھی کھائے اور چبا کر نہیں کھایا تو اندر جو نظام ہے وہ ڈسٹرب ہوگا پیٹ کے اندر، تو اس لیے اچھی طرح چبائے تاکہ ہاضم لعاب، ایک تھوک ہوتا ہے جو نکلتا ہے منہ میں زبان کے نیچے سے، وہ ہاضمے میں مدد کرتا ہے، تو آپ چباتے رہیں گے، جب تک چباتے رہیں گے تو یہ اس سے یہ تھوک نکلتا رہے گا اور وہ اس میں مکس ہوتا رہے گا، جس سے وہ بالکل یعنی کہ مٹیریل تیار ہو جائے گا ہضمے کے لیے، اب وہ آنتوں میں جائے گا اور جو بھی اس کا پروسیجر ہے وہ چلے گا، اور یہ ہر مطلب کسوٹی سے پار ہو کر یہ جو بھی طاقتیں ہیں وہ آپ کے بدن میں چھوڑ کر پھر اس کو جو بہرحال تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر آپ کوئی بھی کھائے گا نا تو فائدے میں رہے گا. لیکن میں کہتا ہوں شاید 99.9 اچھی طرح چبا کے نہیں کھا رہے, اور خاص کر جیسے اعتکاب میں تو اگر کبھی پہلے چباتے بھی ہوں گے تو یہاں نہیں چباتے شاید. جلدی ہوتی ہے, ہرس ہوتی ہے, بھوک ہوتی ہے, روزہ رکھا تھا سارا دن, پھر یہ کہ سب سے وہاں اکیلے اپنے پلیٹ لے کر کھاتے ہیں تو کوئی ہاتھ مارنے والا ہوتا نہیں اس میں, اور یہاں مطلب کئی کئی ہوتے ہیں تو بولے یہ بوٹی لے لے گا وہ آلو کھینچ لے گا میں رہ جاؤں گا, تو یوں ہرس وہ کھچمتانی میں سب ایسا نہیں کرتے ماشاء اللہ. اس طرح کے بھی سائی بھائی میں نے دیکھے کہ اگر ایک بوٹی ہے تو اس کے بھی ٹکڑے کر کے دوسروں کو دیتے ہیں, آلو ہے تو اس کے بھی ٹکڑے کر کے, اور اس طرح یہ بےچارے کر رہے ہوتے ہیں. ایک تعداد یہ بھی ہمارے پاس سائی بھائیوں کی, لیکن نئے نئے بےچارے جو آتے ہیں ان کو شاید ہرس زیادہ ہو, اللہ بہتر جانے. امام آتے پہ نہیں لکھتے, داڑھی بھی رکھ لی ہوتی ہے لیکن صحیح معنوں میں وہ مدنی ماحول میں ہوتے نہیں ہیں, وہ ہرس کا مظاہرہ زیادہ شاید کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال جہاں بھی کھائیں آپ, یہاں بھی کھائیں, مدینہ بھی کھائیں, مکہ شریف میں بھی کھائیں, اللہ نصیب کرے تو صحرا مدینہ کی مچھلی کھائیں, مچھلی مدینہ کی مچھلی کھائیں, جہاں بھی کھائیں چبا کر اچھی طرح نگلیں گے تو انشاءاللہ آپ کی صحت جو ہے نا مدینہ مدینہ ہو جائے گی. اور کم کھائیں, پھلوں کا استعمال اور سبزیوں کا استعمال بھی رکھیں. بعض لوگ سبزیوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں, کھاتے ہی نہیں, کبھی گھر میں پکتی نہیں سبزی, پھل بھی نہیں کھاتے اچھا نہیں لگتا, مچھلی نہیں کھاتے خالی گوشت کھاتے, تو مچھلی بھی کھانی چاہیے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, دودھ بھی پینا چاہیے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, ہضم ہوتا ہو تو دہی چلتا ہو تو دہی بھی کھانا چاہیے یہ بھی اچھی چیز ہے. تمہارا لیے کہ جو بھی اللہ کی نعمت ہے وہ اس کے طریقے کار کے مطابق کھائیں گے انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے. اللہ آپ کی صحت درست فرمائے, عبادت میں قوت حاصل کرنے کے لیے اچھی صحت رکھنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
یہ شادی کے بعد بھائی پر سے کیا چھوٹے بہن بھائیوں کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں؟ میرے کو دل جلا سوال ہے.
ہم مرزدار ختم تو نہیں ہوتے, اگر کوئی ان کے نان نفقہ اگر کسی بھائی پر ہے وہ سر پرست ہے چھوٹے بھائی بہن کا وہ تو باقی رہے گا.
ہو سکتا ہے یہاں کچھ اس طرح کا سوال ہو کہ وہ جو شفقت محبت اور پیار بھائی کی طرف سے ہمیں ملتا تھا شادی سے پہلے وہ اب کم ہو گیا ہو.
اس کے اسباب ہوتے ہیں, بھائی بہن بھی بعض اوقات ایسا سلوک کر رہے ہوتے ہیں بھابھی کے ساتھ کہ بھائی کی گھر گھوم جاتی ہے, اس لیے وہ تالیاں بجتی دھوات سے. آپ بھی بھابھی کو اجنبیہ کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ بھی اس کے ساتھ جو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر اس نے سلوک کریں. جب ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو یہ بیچاری جو آپ کے گھر پر پورا خاندان چھوڑ کر آئی ہوئی ہے آخر اس کو کیوں مطلب ترچی نظروں سے دیکھا جاتا ہے, اس کو اجنبیہ سمجھا جاتا ہے. بلکہ اس کو بعض لوگ جو لو کوالٹی کے لوگ تو جادوگر نہیں سمجھتے, یہ جادوگر نہیں ہے, بیچاری نے خواب میں بھی کبھی جادو دیکھا نہیں ہوتا ہے. چڑیل ہے چڑیل, جب سے آئیے گھر میں آفتیں آ رہی ہیں. اب بھائی بہنوں کا ذہن اگر یہ چھوٹے بھائی بہنوں کا ذہن یہ بن گیا ہے ماں باپ کی باتوں سے یا جس طرح بھی, تو اب کہاں مطلب بھائی بھی آخر انسان ہے, دل تو اس کا بھی ٹوٹے گا. تو یوں وہ ہو سکتا ہے شفقت سے خود کو محروم کرتا ہوں, کرنا نہیں چاہیے شفقت, اس کو جاری رکھنا چاہیے. وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے, اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے, اس پر قائم رہے آپ, گھر آپ کا انشاءاللہ آج نہیں تو کل امن کا گہوارہ بن جائے گا. تو بہر لے کے بھابھی ہو ساس ہو بہو کوئی کسی پر ظلم نہ کرے, ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں اور ادا کرنے چاہیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد احمد اتاری قصور سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ ساون کے مہینے میں لوگ کہتے ہیں کہ چارپائی نہیں بننی چاہیے, اگر بنائے تو اس کے اوپر سانپ آ کر بیٹھ جاتا ہے, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جمعرات کے دن لوگ کہتے ہیں ختم مغرب سے پہلے دلوانا چاہیے, اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیں کس ٹائم دلوانا چاہیے, مغرب کے بعد دلوا سکتے ہیں کہ نہیں؟
یہ ساون بارشوں کا سیزن جو ہوتا ہے تو اس میں चारपाई बनाने में कोई हर्ज नहीं है। सांप अगर होगा तो सावन का महीना नहीं होगा तो भी आगे बैठ जाएगा। सारा इस साल जहां सांप होते तो होते, इनका कोई सांपों का सीजन कह नहीं सकते भाई, उसी सीजन में आएगा और बाकी निकलेगा ही नहीं। बारिशों में अगर जब वो निकल जाते हैं, बारिश ज्यादा होती तो इनके बिलों में पानी चला जाता है ना, तो ये बाहर निकल आते हैं। तो उसमें चारपाई से क्या ताल्लुक, पलंग होगा उसमें भी आ जाएगा, ये जमीन पे बिस्तर बिछा होगा उस पर भी पहुंच जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, आप गुजर रहे होंगे तब भी उस तक कदम बोसी कर लेता होगा। तो ये के अल्लाह करीम इसके शर से बचाए हमको। तो ये एक अवामी मतलब ढकोसला लगता है कि चारपाई पर तो सांप आ जाएगा, सावन में बनाओ मत चारपाई। अच्छा, दूसरे नंबर पर मगरिब से पहले जुमेरात को फातिहा देना जायज और मगरिब के बाद भी जायज है। साल भर में कोई ऐसा वक्त नहीं है जिसमें फातिहा देना ना जायज हो, ये अवामी बातें होती है, दे सकते हैं फातिहा। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि जब कोई शख्स वफात पा जाए तो उसके ऐलान फोतगी में कहा जाता है कि फलां शख्स कजाए इलाही से वफात पा गया है। बाज दफा कहा जाता है कि फलां शख्स रजाए इलाही से वफात पा गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रजाए इलाही से वफात पाना और कजाए इलाही से वफात पाना, इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? बराए करम जवाब अनायत फरमा दें।
कजाए इलाही यानी अल्लाह ताला ने जैसी उसकी तकदीर रखी, जैसा उसने तय फरमाया उसके मुताबिक वो फौत हो गया, ये तो बिल्कुल दुरुस्त ही है। और दूसरा रिजा इलाही से इंतकाल कर गया तो अल्लाह की रिजा हुई, अल्लाह ने चाह तो उसका इंतकाल हो गया, तो ये दोनों इबारतें हैं दुरुस्त। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब।
कहते हैं कि शाम को झाड़ू नहीं देना चाहिए, क्या ये सही है?
झाड़ू देना तो दिन के किसी भी वक्त नाजायज नहीं है, अलबत्ता रात में, शाम को नहीं, गुरु आफ्ताब के बाद रात शुरू हो जाती है। रात में झाड़ू देने से तंग दस्ती का लिखा है, तंग दस्ती आती है, खुसूसन कपड़े से अगर झाड़ू दे तो, कोई दे तो उसमें कोई मना नहीं, गुनाह नहीं।
सैयद असद शाह हैं, कहते हैं क्या रोजे में होंठों पर मलाई लगाई जा सकती है?
मकसद क्या, ये वाजे नहीं किया इन्होंने, कोई ऐसी तकलीफ है, इनको मरज है जिसका इलाज मलाई से है और वो हलक से नीचे उतरने की कोई सूरत ही नहीं है। जैसे थोड़ी सी यहां लगा ली, जैसे बंदा मरम लगा लेता है और वो कोई जख्म है, इसका ये इलाज होंठों में नहीं जाएगी तो जायज है, वरना जब तक मकसद पता ना चले क्या कहा जाए। मलाई लगाने का उर्फ तो सुना नहीं है, सर्दियों में फटते और लगाते हो तो पता नहीं है, अब जल जाए ना तो लगाते हैं मलाई, जैसे कि गर्म पानी गिर गया हाथ पर या तेल से हाथ जल गया तो फौरन मलाई लगाने से वो उसके आबले नहीं पड़ते, कहते हैं कि वो उसके फोड़े जो उठते हैं ना बुलबुले ये नहीं पड़ते, फायदा होता है इससे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على النبي
صلى الله تعالى على محمد। एक सवाल ये आया है कि दुरूद पाक हम काले छोले पर पढ़कर इससे सदके की नीयत से समुद्र में मछलियों के लिए डाल देते हैं, तो क्या ये तरीका दुरुस्त है तक घर वालों की मुश्किलें हल हो?
छोले सफेद होते हैं, चने काले होते हैं, मशहूर यही है, काले चने और वो काबुली छोले। खैर, तो काले हों या धोले हों चने, ये इस तरह दरिया में डालने से मछलियों ने खाना नहीं है, जाया होने का पूरा पूरा इम्कान है, मछलियां छोले खाती है, बकरे का बिरयानी डाल दो थोड़ी खाएगा, ने कभी सुना नहीं कि मछलियां छोले खाती हो, अगर खाती हो और वाकई जाया नहीं होंगे और वो खाएंगी तो वो एक अलग मसला, लेकिन समुन्द्र में 100 दाने डाल लो तो एक मछली को मिलेगा, 99 आगे पीछे बह जाएंगे, इसलिए समुद्र में ऐसी चीजें ना डाली जाए। और भी खाने में मुर्गियां घूम रही होती हैं, इनको बेचारियों को खिला दें, मुर्गियां शायद चने खाती भी होंगी, बकरे तो शौक से खाते हैं, चने की दाल तो शायद मालदार लोग खिलाते होंगे, जान बनती है बकरे की से, तो जो खाए उसको खिलाया जाए। अब मछलियां और बकरियां भले खिलाए मछलियों को, बंदे भूखे मर रहे हैं, इन बेचारों को खिला दें, गरीबों के घरों पर दे दें تو انشاءاللہ آپ کی بیماریاں وہ اسپیڈ سے دور ہوں گی انشاءاللہ. آج کل تو ویسے مطلب رمضان شریف کا مہینہ ہے تو میں تو اسے ترغیب دیتا رہا ہوں کہ افطار وغیرہ غریبوں کے گھروں میں پہنچائے, پھل فروٹی ہے تو اس طرح غریبوں کی ہماری مدنی بیٹیاں بھی کھا لیں گی. کہ اسلامی بھائی تو پھر بھی مسجد میں آ کر اپنی اثرت نکال لیتے ہیں, یہ کہاں جائیں گی.
آپ نے ابھی جیسے بھی فرمایا کہ مچھلیوں کو اور اس طرح جانوروں کو کھلانے کے بجائے, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اس طرح کچھ ہمدردی زیادہ ہو جاتی ہے.
ہونی چاہیے, جانوروں کو کھلانا کار ثواب ہے, معاذ اللہ اس کا انکار نہیں ہے, لیکن جانور کھائے تو اب چھتوں پہ پکا ہوا پلاؤ بکھیر دیتے ہیں. کبوتر تو ہی کھاتے ہیں پکا ہوا, وہ کچے دانے کھاتے ہیں, دیکھا رکھے رہتے ہیں دانے سوکھے سوکھے, نہیں کھائے ہوتے کبوتروں نے. تو یہ جو باجرا جو جس کی غذا نا وہ اس کو کھلایا جائے. اب وہ قیمتی گھاس چارہ بندے وہ دے دیں گے, کھا تو کہاں کھائے گا یار. یا بیل کے آگے بریانی کی دیکھ کھول دیں گے تو وہ منہ پھیر لے گا, وہ تھوڑی سی منہ ڈالے گا. تو جس کی جو غذا وہ اس کو دی جائے, تو بندے کو بھی کھلایا جائے. بے شک کیڑیوں کو بھی کھلانا ثواب ہے, پرندوں کو کھلانا بھی ثواب, جانوروں کو کھلانا ثواب کا کام ہے. میں تو ویسے ہی کہا کہ ابھی اتنے دانے آپ سمندر میں بکھیر رہے ہیں چنے کے, تو کسی غریب کو دے دو یار, چنے کا آٹا دے دو یار, پکوڑے پکا لیں گے رمضان شریف میں کھائیں گے, بچے دعا دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد. آپ نے بھی کبوتر کو دانے ڈالنے کا جیسا بھی بتایا, تو جیسے ہم نے بھی دیکھا کہ کبوتر کو باجرا ڈالا جاتا ہے, مگر ایسا لگتا ہے کہ شاید جیسے کہ بعض میں نے دیکھتا پہلے کہ کبوتر کو پوری ایک بوری ایک آدمی لاتا تھا اور پورے ایک بوری کے پوری پوری کبوتر کو باجرا ڈال دیتا تھا, اور اب بھی آدمی کلو کلو آدھا آدھا کلو باجرا ڈال دیتے ہیں. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ یہ باجرے اڑ جاتے ہیں, کبوتر سارے سارے باجرے کھاتے نہیں ہیں, مٹی میں مل جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے بھی کیا کوئی احتیاط کرنی پڑی گئی؟ آپ اس طریقے کو کیسا سمجھتے ہیں؟
حرم انتہائی میں تو بہت ڈالتے ہیں, اور پھر وہ خدام جو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کو. تو ایسی جگہ ڈالا جائے کہ جہاں کسی کے پیٹ میں جائے, کبوتر کے پیٹ میں جائے, ایسی جگہ ڈالا جائے ضائع نہ ہو ایک دانہ بھی, یہ خیال رکھنا, ورنہ نہ ڈالا جائے. اب جب ڈھیر لگا ہو تو اس پہ آپ نے کیا اضافہ کرنا ہے, کیوں کرتے اضافہ؟ آپ ڈال کے چلے جائیں گے, وہ آئے گا جھاڑو لے کر وہ لے جائے گا, اس نے تھوڑی آپ کا لحاظ کرنا کہ بےچارے ڈالا تو پہلے کبوتر ہی اوپر اوپر کے اس کے دانے کھا لے, ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اگر وہ نہ کریں تو وہاں تو ڈھیروں ڈھیر ہو جائے, لوگوں کے چلنے میں رستے بند ہو جائیں. اتنا باجرا اور جوار وغیرہ مکے مدینے میں لوگ ڈالتے ہیں, عقیدت سے ڈالتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اسی صورت میں اچھی بات ہے کہ جب ضائع نہ ہو کھائے.
تجربہ تو یہی ہے, جیسے ابھی آپ خود فرما رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگا کہ ہزاروں ریال کا باجرا یہ اٹھا لیا جاتا ہوگا؟ اور وہ باجرا تھوڑی کسی کے کام آتا ہے, اٹھ گیا اٹھ گیا. اب تو اسی طرح آپ نے کہا تھا کہ وہاں پر افطار وغیرہ کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے اس میں بھی بہت سارا مال اٹھا لیا جاتا ہے. اذان ہو گئی تو اذان کے بعد تو کوئی کھائے گا نہیں, دسترخوان لپیٹا ڈال دیا. تو اب ان تمام تر جو چیزیں ہیں, تو اس میں ہمارے لیے کیا اس میں سبق ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ڈھیروں ڈھیر جہاں ڈالا ہوا ہے تو وہاں نہ ڈالا جائے. اب مکہ مدینے بھی ایسے گھر تو ہے نا کہ جن گھروں میں دے دیا جائے, تو اس طرح مطلب یہ کہ ہے مال کا ضیاع بہت ہے, ضائع ہونا بہت ہے. تھوڑا ہوگا تو کھایا جائے گا, زیادہ ہوگا تو لوگ ادھر کی مسجدوں میں جہاں مالداروں کے علاقے ہوتے ہیں وہاں ڈھیر لگ جاتے ہوں گے تھال, اور جہاں غریبوں کے علاقے ہیں وہاں کھجور اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوں گی جو کم کھاتے ہوں گے لوگ, اڑ جاتے ہوں گے. تو بہرحال مسجدوں میں پہنچانے کا رجحان ہے, تو اس لیے میں نے کالونیوں کا رخ کروایا کہ مسجدوں میں تو لوگ ویسے ہی دے رہے, آپ گھروں کا رخ کریں جہاں میری مدنی بیٹیاں بیچاریاں وہ بھی کھائیں, اسلامی بہنیں بھی کھائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
رات کو ناخن کاٹنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
جائز ہے.
اچھا, اب جیسے امیر سنت نے بھی جیسے فرمایا کہ رات کو ناخن کاٹنا جائز, اب یہ آیا سوال فیس بک پر, اور فیس بک پر جب یہ سوال آیا تو اب اسی فیس بک پر, اب چونکہ فیس بک والے پڑھ رہے ہوں گے جو میں بھی جب میرے سامنے بھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے تو میں بھی سوالات کر ہی رہا ہوں, سب سوالات نہیں کر سکوں گا, ایک تیزی کے ساتھ سوالات آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اب اسی پہ فیس بک میں ایک سوال آیا کہ رات کو ناخن کاٹنے کے بارے میں, تو امیر سنت نے فرمایا جائز ہے, مگر ایک صاحب نے اسی فیس بک پہ جواب کیا دیا کہ رات میں ناخن نہیں کاٹ سکتے کیونکہ ان سے تنگ دستی آتی ہے. اب یہ جواب دے دیا کسی نے فیس بک پر ہی دے دیا, تو اس طرح مطلب کہ جواب دینا کیسا؟ अब ये जवाब जितने भी फेसबुक पर बैठे हुए होंगे सब देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे।
अब वो जाहिर है कि वो मुकाबला कर रहे हैं, ये ऐसा मसला नहीं कि जिसके लिए वो दलाइल का अंबार लगाया जाए और बराही ने कातिया से जिसको साबित किया जाए, वो कोई हर्ज किया है, बाल काटा, रात को काटा, दिन को काटा, क्या हर्ज है। ये खलीफा हारून रशीद ने ये फतावा हिंदिया, फतावा आलमगिरी फिक्र हनफी की मशहूर किताब है जिसको 400 उलमा ने मिलकर तरतीब दिया, हनफी उलमा ने, फतावा हिंदिया जिल्द 5 सफा 358 दारुल फिक्र बैरूत की छपी हुई किताब। तो इसमें खलीफा हारून रशीद ने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तआला अलैह से सवाल किया, रात के वक्त नाखून काटना कैसा? फरमाया काट लेना मुनासिब है। खलीफा ने अर्ज की इसकी कोई दलील? फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल खैरु ला युअख्खर, यानी नेकी के काम में देर नहीं करनी चाहिए। तो मान लिया गुजर अपने इधर उधर की सुनी सुनाई बात से शरई आकाम का रद्द करना नहीं मुनासिब, अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
एक सवाल ये आया कि कंफ्यूजन है, दूर कर दें कि जब डकार आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि इस्तिग़फ़ार करना चाहिए?
अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि डकार जो है ये एक मुसीबत है, अब डकार आई तो एक मुसीबत गई, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें।
अगर कोई रोजा ना रख सके तो कफारा क्या है?
रोजे का कफारा इस सूरत में नहीं कि ना रख सके तो कफारा हो गया, कोई कफारा नहीं है, रोजा रखना फर्ज है, और अगर नहीं रखा अल्लाह नदामत और शर्मिंदगी नसीब करे तो तौबा करे और कजा बहरहाल करनी ही होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
तहज्जुद के लिए नींद ये शर्त है या अफजल है?
तहज्जुद के लिए एक सेकंड भी अगर आंख लग गई ना इशा की नमाज पढ़ने के बाद तो तहज्जुद का वक्त हो गया, इसमें ये बिस्तर बिछाकर और रिहाफ ओढ़कर सोना शर्त नहीं है, बैठे बैठे भी आंख लग गई तो तहज्जुद का वक्त हो गया,
तो सोना जरूरी है,
सोना जरूरी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
जब हमारे मरने के बाद जो फरिश्ता और शैतान साथ होता है वो भी मर जाता है क्या? वो नहीं,
शैतान कैद कर लिया जाता है, किरामन कातिबीन उनको हुक्म दिया जाता है, वो मोमिन की कब्र पर तशरीफ फरमा रहे और कुछ इस्तिग़फ़ार वगैरह और ज़िक्र अज़कार करते रहे और मुसलमान की मैयत को ईसा अलैहिस्सलाम करते रहे। लेकिन ये याद रहे कि शैतान, तमाम शयातीन, तमाम जिन्नात और तमाम फरिश्तों को भी मौत आएगी, लेकिन इंसान की मौत के साथ उनका फोत होना ये जरूरी नहीं है, मौत आएगी जब भी आएगी, अल्लाह जब चाहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि क्या मर्द को हाथों पर मेहंदी लगाना जायज है? आजकल ये बहुत आम हो चुका है कि लोग मर्द अपने हाथों पर डिजाइन वाली मेहंदी लगाते हैं।
मर्द को मेहंदी से हाथ रंगना ये नाजायज है, यहाँ तक कि अगर छोटे लड़के को भी अगर कोई मेहंदी से हाथ रंगे, चाहे इसकी माँ रंगे, तो वो गुनाहगार होगी, नाबालिग को गुनाह नहीं मिलता, उसको गुनाह मिलेगा। तो वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज्ज व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अभी तहज्जुद का एक सवाल आपसे किया, कह रहे हैं कि ये मोहम्मद आजम अली हैं कि ईशा पढ़े बगैर सो गए, अब उठे तो ईशा पढ़कर दोबारा सोना होगा तहज्जुद के लिए?
इन्हें ईशा पढ़े बगैर सो गए, हाँ तो तहज्जुद का वक्त तो ना हुआ, बल्कि ईशा से पहले सोना भी मना है, जमात का पूरा पूरा खतरा होता है इसमें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी है, मेरे अहले सुन्नत आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दान फरमाए।
जज़ाकअल्लाह।
रमजान शरीफ में नमाज वितर बा जमात अदा क्यों की जाती है?
हुक्म शरीयत।
हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये तरीके कार था, اور حکم بھی یہی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو اس وجہ سے.
سوال ہے کہ بیلجیم سے ہے کہ قبر پر گھاس لگانا کیسا
جائز؟
میرا نام شکیل احمد ہے اور کراچی سے بات کر رہا ہوں، دہلی کالونی سے. میرا سوال یہ ہے، تراویح کے اندر 20 رکعتیں ہوتی ہیں، شروع میں اگر یہ نیت کر لیں، میں نیت کرتا ہوں 20 رکعت نماز تراویح کی 2-2 رکعت کر کے، اور اس کے بعد جب جماعت کھڑی ہوتی ہے 2-2 رکعت کر کے، تو ہر 2 رکعت سے پہلے نیت نہ کریں اور ڈائریکٹ جب اللہ اکبر کر دیں، اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں، یا الگ الگ ہی 2-2 رکعت کی نیت کرنی پڑے گی؟ برائے مہربانی میری اصلاح کیجیے.
بہار شریعت حصہ چوتھا جلد اول 689 پیج، مسئلہ نمبر 7. احتیاط یہ ہے کہ جب 2-2 رکعت پر سلام پھیرے تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر ایک ساتھ 200 رکعت کی نیت کر لی تب بھی جائز ہے.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا جناتوں کا قد انسانوں سے 10 گنا بڑا ہوتا ہے؟
دیکھا کس نے یہ پیمائش کرے اس کی. جنات چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، کپڑوں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھے، کیڑے مکوڑے کی طرح بھی ہوتے ہیں، چھپکلیوں کے روپ میں بھی ہوتے ہیں، کتوں کے روپ میں بھی ہوتے ہیں، تو بعض کمزور جنات ہوتے ہیں، یہ آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ کچھ کر نہیں سکتے. بعض بہت طاقتور ہوتے ہیں، انسان بعض بےچارے کمزور ہوتے ہیں، پھونک مارو دوڑ جائیں گے، اور بعض ایسے باپ کے باپ ہوتے ہیں کہ کوئی ہلا نہیں سکتا ان کو، یہ ہوتا ہے. تو جنات میں بھی ایسا ہے، ان کے قد کاٹ کا تو ان بعض اس میں بھی مطلب وہ کیٹیگریز ہیں کہ بعضوں کو ایسی قوت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے روپ بدل لیتے ہیں، کبھی سانپ بن جائیں گے، کبھی پچھ بن جائیں گے، کبھی یہ نظر بھی آتے تو اپنی اصلی صورت میں نظر نہیں آتے، ویسے بھیانک صورت بنا لیتے ہیں، وہ مطلب اس طرح ترکیب آؤٹ کر دیتے ہیں. ایک اس طرح میں مدنی ماحول میں آئے تو پہلے وہ بتا رہے تھے میں چوریاں کرتا تھا، تو ایک بار میں رات کو گھر جا رہا تھا تو مجھے ایک بکری کا بچہ نظر آیا، تو میں نے اس کو بغل میں ڈالا کہ چلو بھائی مالات میں آ گیا، میں تو بڑا آ گیا، آگے لے کے چلا، پھر میں نے پیچھے مڑ کے جو دیکھا نا، تو جہاں سے اٹھا تھا وہاں تک اس کی لمبی ٹانگیں تھی اور یہ میرے ہاتھ میں تھا، اتنی بڑی ٹانگیں، تو میں اس کو پھینکا اور بھاگ گیا. تو وہ ذرا کو جن ہی ہوگا، تو وہ بکری کے بچے کے روپ میں اس کو تنگ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ. میں آپ سمجھا رہے ہیں کہ اٹھا نہیں لینا کبھی بکری کا بچہ، نہ
نہیں چوری کرنی ہی نہیں چاہیے نا. بکری کے بچے نے اس کو کچھ نہیں بولا کہ چلو یہ اب دعوت اسلامی میں الحمدللہ آ گیا، اس کی قسمت میں تھا، تو بات تائب ہو گیا، بنا وہ چھری لے کر گلی میں کھڑے ہو جانا اور چھین لینا، اس طرح کا ہوتا اس دور میں، یہ ہوتا تھا. اب تو نوریت دعوت اسلامی کی شروع کی بات کرتا ہوں، مطلب یہ کرنا نہیں چاہیے کام، بھلے وہ بکری کا بچہ نہ بھی ٹکرے اپنے کو، اللہ سے ڈر کر یہ گناہ چھوڑنے والے توبہ سچی کرے، توبہ کے تقاضے بھی پورے کرے، بنا موت پر حق ہے، پھر بہت پچھتاوا ہوگا، پر جیتے جی بھی بازو کا پچھتاوا ہوتا ہے، یا پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تب بھی ٹھیک ٹھاک آزمائش میں بندہ پڑتا ہے، بس توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں.
یہ بعض اوقات راستے میں پیسے پڑے ہوئے مل جاتے ہیں، پرس پڑا ہوا مل جاتا ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں پڑی ہوئی مل جاتی ہیں، تو اٹھایا نہ جائے، اگرچہ کسی کو دینے کی نہیں ہے تو کرنا کیا چاہیے ایسے موقع پر؟ مل جاتی ہیں، اب اتنے ہزاروں موتقف ہیں، کسی کی کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے، کسی کے وضو خانے پر پڑی ہوئی کوئی چیز مل جائے گی، تو ایسی صورتحال کے اندر یہ جو گری پڑی چیزیں ہوتی ہیں، ہم نمازی مسجد میں جاتے ہیں، کوئی رومال رکھ کر نماز پڑھ رہا تھا چلا گیا تو رومال رہ گیا اس کا، کوئی چشمہ رکھ کر نماز پڑھ رہا تھا اپنا، جیسے عموماً نمبر کے چشمے تو لوگ عموماً اٹھا لیتے ہیں، لیکن بعد دوسرے چشمے بھی ہوتے ہیں جو پھر رہ جاتے ہیں، ٹوپیاں رہ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں، تو اب مل گئی مسجد کے اندر کسی کو، باہر مل گیا، تب کرے کیا؟
بات کا تو مکتب بنے تھا، ہمارے مکتب ہے گمشدہ چیزوں کا، تو اب یہ ترکیب یہی ہے کہ وہاں جمع کروا دیں، اب مسجد میں ایک ایک کو پوچھتا پھرے، شور مچاتا پھرے، کس کا گر گیا کس کا گر گیا، یہ بھی ایک آزمائش ہے، جمع کروا دینا مناسب ہے.
بارے شریعت میں یوں ہی ہے کہ پڑا ہوا مال کہیں ملا اور یہ خیال ہو کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا تو اٹھا لینا مستحب ہے. پھر آگے یہ ہے کہ اگر یہ ظن غالب ہو کہ میں نہ اٹھاؤں گا تو یہ چیز ضائع اور ہلاک ہو جائے ہو جائے گی، تو اٹھا لینا ضرور ہے، لیکن اگر نہ اٹھائی اور ضائع ہو جائے تو اس پر تاوان نہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مہندی لگانے کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ مرد کا ہاتھ ہاتھوں میں مہندی لگنا درست نہیں ہے، تو یہ ارشاد فرمائے کہ جب وہ سر پر مہندی لگائے گا تو ایسی بات ہے وہ مہندی سے ایر بھی کرے گا، کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ سے لگے گی۔ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیرا۔
اس میں دیکھو جو مانت ہے وہ عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے ممانت ہے، نقالی کی وجہ سے، تو جب اس داڑھی وغیرہ پر مہندی لگاتے ہیں تو انگلیوں پر مہندی لگتی ہے بے ترتیب، کہیں ادھر لگ گئی کہیں ادھر لگ گئی، پورا ہاتھ باقاعدہ جو سسٹمیٹک عورتیں رنگتی ہیں نا اس طرح نہیں رنگتا ہے، تو یوں مطلب وہ مشاوت ہے، عورتیں کبھی بھی اس طرح نہیں لگائیں گی جس طرح ہم داڑھی پہ لگاتے ہیں اور یہ تھوڑا بہت ادھر ادھر لگ جاتا ہے رنگ، عورتیں نہیں لگاتی۔ آج جس دن عورتیں اس طرح لگانا شروع کر دیں گی نا اور مشاوت ہو جائے گی نا تو پھر اپنے سسٹم بدل دیں گے داڑھی پر لگانے کا، کچھ اور حل نکال لیں گے انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔
نماز فجر عصر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا کیسا؟
جائز ہے، البتہ غروب آفتاب میں 20 منٹ پہلے، طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد، انہیں اوقات مکروہ جو ہیں نصف النہار سے لے کر وہ زوال آفتاب تک، یہ 3 اوقات مکروہ جو ہیں ان میں تلاوت کے بجائے ذکر و اذکار کرے یہ بہتر ہے، البتہ کوئی تلاوت کرے تو گناہگار نہیں ہے، بہتر ہے کہ نہ کرے، بلکہ دوسرا ذکر و اذکار کرے، درود شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرے اس طرح۔
قرضے مانگنے والوں کی ہر وقت کال آتی رہتی ہے، اب عزت بچانی ہے تو جھوٹ بولنا کیسا عزت بچانے کے لیے؟ مجھے صحیح سا لگ رہا ہے جیسے جھوٹ بول دیا، پیسے نہ دینے نہ دینے کے حوالے سے، ہونے نہ ہونے کے حوالے سے ہو سکتا ہے، اور قرضے سے خلاصی کا کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دے۔
اچھا، مقروض ہے اور اس سے جو قرض خواہ ہے وہ تقاضے کر رہے ہیں کہ ہمارا قرضہ دو، جھوٹ بولنا تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ ماز بھی آئی ہے ضروری نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ چلو جان کا خطرہ ہے کہ جھوٹ بول کر بندہ جان بچا لے، تو تنگ کرتے ہیں تو اب تنگ ہو جائے اور کیا، ان کو ریکویسٹ کرے مہلت مانگے تھوڑا تھوڑا دیتا بھی رہے اگر ہے تو، یہاں تک کہ اپنا جو گھر کا وہ ڈیکوریشن اور یہ جو سجا کے رکھا ہے عمدہ عمدہ چیزیں برتن ہیں یہ بھی بیچ کر اگر قرضہ چکا سکتا ہے تو چکانا ہوگا، یہ واقعی لاکھوں کا ڈیکوریشن گھر میں پڑا ہوتا ہے بولتے یار میرے پاس نہیں ہے پیسے، یہ کیا ہے، یہ بھی تو مال ہے، یوں مطلب قرضہ تو چکانا ہی پڑے گا۔
انہی میں بعض وہ ہیں جن پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہوتا ہے مگر وہ حج اور عمرے کے لیے بھی وہ مسلسل، بلکہ بعض تو ایسے ہوتے کہ وتھ فیملی، اور ابھی جیسے کہ اگر کوئی حج پہ جانا چاہتا ہے اور مثال کے طور پر اگر اس کے ساتھ اس کے فیملی ممبر ہیں تو 4-6 اگر فیملی ممبر ہو تو 20-25-30 لاکھ سے کم میں وہ حج شاید نہ کر سکے، عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ شاید 7-8-10 لاکھ میں فیملی کے ساتھ عمرے سے نیچے مطلب اس خرچے سے نیچے نہ آ سکے، تو اب جس کے اوپر جس نے قرضہ لینا ہے جیسے پیسے مانگ رہا ہے وہ، جب وہ دیکھے گا کہ یار یہ فیملی لے کر عمرے پہ جاتے ہیں فیملی کو لے کر حج پہ جاتے ہیں لیکن میرے پیسے نہیں دیتے یار، اور وہ مانگ بھی رہا ہے اس کو فون بھی کرتا ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ حج اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
نہیں یہ بہت غلط کر رہے ہیں لوگ، بہت غلط کر رہے ہیں، ان قرضہ جو کہ دینا فرض ہے اس کے اوپر کمپلسری ہے، نہیں دیا تو مارا جائے گا مر گیا تو، یعنی ہاں جس کی دینے کی نیت ہے اور بیچارہ نہیں دے پا رہا اس کے پاس نہیں ہے گنجائش، اس کے لیے تو اللہ رستہ کرے گا اپنے کرم سے کہ اس کے راضی کرے گا اس کو، اور اس کے الگ مطلب احکام ہے، لیکن یعنی جو دے سکتا ہے یا تو نفل حج کرے یا قرضہ دے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرضہ اتارے، ہاں قرض خواہ اگر اجازت دے رہا کہ ہاں چلو آپ حج کر لو مجھے بعد میں دے دینا یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن بعض لوگ واقعی تہمت کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ اجازت لیتے نہ یہ مطلب اور چلے جاتے، تو وہ اگلا وہی کہے گا یار میرے بھائی سے کھا گیا دیتا نہیں ہے نہ حج کرتا ہے، جب دیکھو اب اس میں حج کرنے والے نفل حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں نا, ان کی یہ نفس کی مجبوری ہوتی ہے. جی ہاں, اب جیسے کہ آپ ہر رمضان میں عمرے کو جاتے ہیں, 10 رمضان ہو گئے, اب اس بار آپ مقروض ہیں. اب اگر آپ قرضہ چکاتے اور عمرے پہ نہیں جا رہے تو میں بولوں یار عمرے پہ نہیں گئے, یہ بولیں گے اب عمرے پہ نہیں گئے, اب کس کس کو مطلب انہیں شرم آئے گی. یہ تو وہ اب یہ شرم کی وجہ سے جانا یہ ریا ہے یا کیا ہے, بندوں کو دکھانے کے لیے جانا ہے. یہ بہت پہلے کسی نے بتایا تھا, بازار پارٹی تھا, تو لڑکے نے بتایا تھا, باپ پارٹی تھا, اس کا دکان تھی اچھی خاصی, بلکہ آفس تھا اچھا خاصا, اور ایسی جگہ پر کہ کروڑوں روپے کی وہ جگہ ہوگی. اب تو وہ گائے اور بکرے اور کیا کیا قربانیاں اس کے لاٹ. تو اس کے بیٹا میرا دوست تھا, اس نے بولا کہ صحیح بات ہے کہ ہم پر تو قربانی واجب بھی نہیں ہے, میرے باپ پر اتنا قرضہ چڑھا ہوا.
اللہ
فوت ہو گیا بےچارا, اللہ مغفرت کرے. بس تو وہ ایک ٹھاٹ تھا نا خاندانی, تو وہ نہیں کرتے قربانی تو لوگ باتیں کرتے. یہ مطلب بعض اوقات یوں آدمی پھنس جاتا ہے, کیا کرے کیا کروں. لیکن وہی کرنا چاہیے جو حکم شریعت ہے کہ اگر قرض دار اجازت دیتا ہے تو بے شک مدینے سال میں 2 بار نہیں 10 بار جائے, کہ میرے پیسوں کی تو فکر ہی مت کرے یار, جب تیری مرضی ہو تو دے, نہیں تو تیرے کو معاف ہو جا. اور ایسا لائیں گے کہاں سے سخی داتا.
یہی آپ کو عرض کرنے والا تھا کہ اگر جیسے کیونکہ ماں باپ اجازت لینی ہے مکے نے مدینے کی, اب جس کو پیسے کی ضرورت ہے 15-25 لاکھ روپے اس کو لینے ہیں, اگلا بولے یار میں آپ کو پتا 25 لاکھ روپے دینے کے بجائے میں فیملی کو لے کر حج یا عمرے پہ جانا چاہتا ہوں, آپ کی طرف سے اجازت ہے, اب وہ بولے گا یار منع کروں تو اللہ کے گھر کا میں منع کروں گا تو مدینے کا منع کروں, تو اس کو ایسا ڈر لگتا ہوگا ایسا نہ ہو کہ 25 لینے تو میرے 50 چلے جاوے, تو وہ بعض وقت بادلے نہ خواستہ بھی ہاں کہنے کی صورت بن سکتی ہے.
لیکن نہ خواستہ یہ نہیں ہے, یہ خوف کی وجہ سے اجازت دے رہا ہے, اللہ سے ڈرتے
ڈر کر کہہ رہی ہیں نقصان نہ,
اجازت تو مل گئی نہیں.
اصل میں یہاں جو سوال کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ موقع ایسا ہے کہ وہ منع کرنا چاہے گا تو بھی نہیں منع کر سکتا.
نہیں تو صحیح ہے نا, اجازت تو دے دی رہے, اجازت تو مل گئی, اب پسند تو نہیں ہوگا نا یہ کہ میرا پیسے نہیں دیتا نا مدینے جاتا ہے, اب پسند نہیں ہوگا, اجازت دے کے یہ تو بند گیا.
اصل میں وہ یہی سمجھے گا نا کہ میں جو ہے وہ یہاں جو سوال کا مقصد ہے ایسے سے اجازت لینا کیسا.
اجازت تو لینے کا لکھا ہوا ہے, اجازت لے, ہاں تو اب وہ جس سینس میں بھی اجازت دے, اجازت تو مل گئی نا, اب وہ اپنے مطلب اس کا الٹرا ساؤنڈ تھوڑی کریں گے کہ اجازت کس سینس میں دی ہے, اجازت دے دی دیکھ سو, اب مڑ کے دیکھے نہیں, پھر سچے دل سے اجازت دیتے ہو گے نہیں, پھر نہ بول لے گا تو پھر پھنس جاؤ گے. اجازت ہے جزاک اللہ کہ نکل جائے, میں مدینے چلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوفِ خدا ہو عشقِ مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہِ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.